بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم خطبات عارفی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کے اصلاحی خطبات کا مجموعہ ہے. اس میں رمضان المبارک کے تعلق سے پڑھ لیتے ہیں. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے, نورانی تاثیر رکھی ہے, جو ایمانی تاثیر رکھی ہے, جو ایقانی تاثیر رکھی ہے, جو احسانی تاثیر رکھی ہے, ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی علائشوں سے پاک, بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک, ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک, اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان کا دل پر تسلط ہو جاتا ہے, یہ قرین بن جاتا ہے, یہ بھی علائشیں ڈالتا رہتا ہے, اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے, ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے, اللہ کی رطاعت کو شوق اور رغبت سے بھارنے والے بنیں گے, اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہی ہے اور یہی تصوف سے صفائی مقصود ہے. تصفیہ اسی کا نام ہے, تزکیہ اسی کا نام ہے کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر, غلبہ پا کر, اللہ پاک کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے اعمال کی صلاحیت حاصل کی جائے. اور یہ مبارک مہینہ بھی اللہ نے اس لیے دی ہے, یہ بھی تزکیے کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں برکات ہیں, آنکھ والے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس مہینے میں اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے. دلوں کی طرف تھوڑی سی بھی اگر توجہ دی جائے, محنت کی جائے, تو اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت بڑھتی ہے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھتی ہے. ان مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھا لیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے. تو یہ ایک مجلس ہے حضرت کی, اس کا عنوان رکھا گیا رمضان المبارک ہدایات و تنبیہات. یہ مجلس جمعہ 23 شعبان المعظم 1403 ہجری بمطابق 18 جون 1982 کوئی تھی, آج بھی ان میں تاثیر ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. حاضرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالی ہی کی عطا کرتا توفیق سے ہے. حضرت کے ہاں ہر جمعے کو عصر کے بعد یہ مجلس ہوا کرتی تھی. اللہ والے, اللہ کی طلب والے, اللہ کی محبت حاصل کرنے والے دل کی اصلاح کی نیت سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اسی کو ہمارے ہمارا یہ اجتماع اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت بخشیں اور توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے. دعا کر لیا کرو, ہم بھی دعا کر لیا کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا انداز زندگی صحیح ہو جائے. دعا کر لیا کرو, وما توفیقی الا باللہ. توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں جس کو جتنی نصیب ہو جائے. آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے, یہ آخری جمعہ کو مجلس ہوئی تھی. اس طرح ان مجالس کا یہ سال ختم ہو گیا, بشرط حیات ہم پھر انشاءاللہ تعالی ماہ شوال میں جمع ہوں گے. حضرت کے ہاں جمعے کی یہ مجلس رمضان میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس کو فرما رہے ہیں، عزیزو علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، عزیزو علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک محض عمل کے لیے. اللہ کرے بات ہماری بھی سمجھ میں آ جائے. علم حاصل کرنے کے لیے تو 11 مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک محض عمل کے لیے ہے. اس ماہ مبارک میں عمل ہی عمل ہے. اعمال کی تفصیل فضائل رمضان اور انوار و انعامات رمضان میں بہت کچھ آ گئی ہے، ان کو پڑھیں. اگر ان کے مطابق آپ کا عمل ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رمضان شریف کے متعلق ہماری حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد مواعظ ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان کا مطالعہ کیجئے. ان کے علاوہ فضائل رمضان اور بہت سے کتابچے ہیں میسر آ جائے تو ضرور پڑھ لینا چاہیے، اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس ماہ مبارک میں ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی توفیق عمل بھی ہو جائے گی. اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے. اللہ رحم فرمائے. یہ اللہ والے تجزیہ کر کے معاشرے کا عمومی طور پر یہ سامنے تجزیہ پیش فرما رہے ہیں. اس زمانے میں دین کا ضروری علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے دین کو ایک رسمی مذہب سمجھ لیا ہے، جیسے دوسرے مذاہب ہیں جن میں عبادت کی چند بے سند رسومات کے ادا کر لینے سے مذہب کا قضا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے. اوروں کے ہوں گے، ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارا دین قرآن و سنت کے تابع ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک لیے ضابطہ حیات ممات بنا کے بھیجا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات ممات بنا کے بھیجا ہے اور اعلان فرما دیا ہے کہ یہ ہماری آخری کتاب ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. ہم لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے، مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں بلکہ اس کلام کے اندر جو ضابطہ حیات اور اوامر و نواہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. ہم لوگ کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ شک نہیں کہ تلاوت کلام اللہ سب سے اہم عبادت ہے اور بڑی نعمت ہے، مگر صرف کلام اللہ کی تلاوت کافی نہیں بلکہ اس کلام کے اندر جو ضابطہ حیات اور اوامر و نواہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ان پر عمل پیرا ہونا ہم پر فرض ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایسا ضابطہ حیات ہے جس کا تعلق دنیا آخر دونوں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک معیار کامل پیش فرما دیا. یعنی صرف کتابی بات نہیں ہے، صرف الفاظ نہیں ہے، اللہ پاک نے کتاب تو اتاری اور ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے سامنے پیش فرما دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمارے لیے ایک معیار کامل پیش فرما دیا جس کے مطابق عمل کرنے سے دنیا آخرت میں حیات طیبہ حاصل ہوتی ہے. اسی ضابطہ حیات کا نام دین ہے. دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام دین عمل ہے. دوسری بات یہ ذہن نشین کر لینے کی ہے کہ اسلام دین عمل ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اچھے اعمال کرنے کی تاکید ہے. قرآن کریم ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے اعمال یا دین عبادات ہی تک محدود نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اچھے اعمال یا دین صرف عبادات ہی تک محدود نہیں ہے، نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے یا زکوٰۃ دے دینے، حج و عمرہ کر لینے سے دین کا حق پورا ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امر و نواہی ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کا تعلق عقائد عبادات کے ساتھ ہمارے معاملات معاشرت اخلاقیات سے ہے. اس طرح دین کے پانچ شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اخلاقیات. یہ دین کے پانچ شعبے ہیں. جب تک ان تمام شعبوں میں اللہ جل شانہ کے احکام کے مطابق عمل نہ ہوگا، نہ ایمان کامل ہو سکتا نہ اسلام. انہی احکام الہیہ کے تحت ان حقوق کا ادا کرنا بھی شامل ہے جو والدین، زوجین، اولاد، پڑوسی، عزیز و اقارب، احباب، اہل محلہ، حکومت عام مسلمانوں بلکہ عام انسانوں سے ہے. یاد رکھیے، حقوق العباد میں احکامات الہیہ کی خلاف ورزی بہت سنگین جرم ہے. عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک اپنی شان کریمی و رحیمی سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مخلوق خدا جن کی تم نے تلفی کی ان کے حقوق کی تلافی نہ کرو گے یا ان سے معافی نہ مانگ لو گے، ہرگز مواخذے سے نہیں بچ سکتے. یہ بات اہم ہے، خوب سمجھ لینا چاہیے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. اسی طرح احکام الہیہ ہمارے معاشرے سے متعلق بھی ہیں کہ یہ بات جائز ہے ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام. اور فی زمانے ہمارے معاشرے کے اندر کبائر اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے ہیں. یہ ارشاد 1982 کے ہیں. آج تو معاملہ اور خطرناک ہو چکا ہے. فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر کبائر، کبیرہ، بڑے بڑے گناہ اور سنگین گناہ رائج الوقت ہو گئے ہیں، جن کو ہم نے محض تفریح کا مشغلہ سمجھا، ذہن سے ان کا گناہ ہونا بھی نکل گیا. اللہ رحم فرمائے. ایسے کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں، جب تک ان سے توبہ استغفار نہ کی جائے، ہرگز معاف نہ ہو جائے. پہلی بات تو ان کو گناہ سمجھنا ہے، پھر ان کو ترک کرنا ہے. جب تک ان سے توبہ استغفار نہ کی جائے، ہرگز معاف نہیں ہوں گے. گھر گھر ریڈیو ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، گانا بجانا، فحش ڈرامے اور فلمی گانے رائج الوقت ہو رہے ہیں. سینما، نائٹ کلب وغیرہ فواہش و منکرات کے اڈے بنے ہوئے ہیں. عورتوں کا بے محابہ غیر مردوں سے ملنا جلنا تہذیب حاضرہ کا طرہ امتیاز سمجھا جاتا ہے. یہ سب قہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں. یہ 1982 میں جو رائج تھے اس کا تذکرہ کیا. آج اس سے زیادہ خطرناک چیز انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ہے. آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سلیم و تباہ جس کے دل کے اندر تھوڑی سی ایمان کی رمق ہے، اچھی طرح جانتا ہے یہ ان چیزوں سے زیادہ خطرناک اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں. یہ سب قہر الہی کو متوجہ کرنے والے گناہ کبیرہ ہیں. روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے باکانہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لین دین میں فریب، خرید و فروخت میں بدمعاملگی، چور بازاری کرنا عام طور پر رائج ہے. کوئی احساس بھی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسے سنگین کبائر کہ جب تک وہ ترک نہ کیے جائیں، اور سچی توبہ نہ کی جائے ہرگز لائق معافی نہیں۔ عام لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات تہذیب حاضر کے سانچے میں اس طرح ڈھال لی ہیں کہ اسلام سے کوئی مناسبت باقی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ دین و ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ تم اسلام کا صحیح علم حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے انداز زندگی اختیار کرو۔ اگر تم نے ایمانی تقاضوں کو اہمیت نہ دی، ان رائج الوقت قبائل کے طرف التفات نہ کیا، بلکہ سمجھتے رہے کہ ہم مجبور ہیں، دور حاضر کے یہی تقاضے ہیں، ہم کو ایسے معاشرہ رکھنا چاہیے، سب لوگ ایسے کر رہے ہیں، ہم کہاں کے ایسے متقی، یہ شدید غلطی ہے۔ اس خوش فہمی سے توبہ کیجئے، نہیں تو توبہ کی توفیق نہ ہو۔ کتنے درد چند سما رہے ہیں۔ اگر تم نے ایمانی تقاضوں کا اہمیت نہ دی اور ان رائج الوقت قبائل کی طرف التفات نہ کیا، بلکہ سمجھتے ہیں کہ مجبور ہیں، دور حاضر کا یہی تقاضے ہیں، ہم کو ایسا ہی معاشرہ کرنا، آج یہی کر رہے کیا کریں جی، ماحول ایسا ہے، اسی میں رہنا ہے، سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ عالم، ہم کہاں کہ ایسے متقی، یہ شدید غلطی ہے۔ اس خوش فہمی سے توبہ کیجئے، نہیں تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ جس چیز کو تم ناجائز اور گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس سے توبہ کیا کرو؟ توبہ تو گناہ سمجھنے سے ہے، اور جن کو گناہ نہیں سمجھ رہے، عادتیں پختہ ہو گئی ہیں، رائج چیزوں پر لت پت ہو گئے ہیں، کراہیت ختم ہو گئی، گندگی سے گھن ختم ہو گئی، غلاظت سے گھن ختم ہو گئی، پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ گناہ ہی نہیں سمجھتے، توبہ کیا کرو گے؟ سماتے دیکھیے، میرا مشورہ یہی ہے، اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنا ایمان و اسلام صحیح کر لو۔ ذرا یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے ایمان کا تم سے کیا مطالبہ ہے، تم مسلم ہو تو کس صورت سے مسلم ہو، اور مومن تو کیسے مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اس کی کیا تشریح کی ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلم کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے یہ تو معلوم کر لو، ورنہ دنیا آخرت کے بڑے خسارے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ میں صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تاجروں، دفاتر والوں اور عام الناس کو دیکھ رہا ہوں، گھریلو زندگی کے حالات میرے سامنے ہیں، سب کے سب شعور اور شعائر اسلام سے بیگانہ ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر عرض کر دوں، 1982 کی بات ہے، آج معاملہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، سب کے سب شعور اور شعائر اسلام سے بیگانہ ہوئے جا رہے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کے بنیادی اصول اور تعلیمات کا حاصل کرنا فرض و واجب ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے تعلیم الدین، یہ مختصر سی کتاب ہے، مگر اس میں پورا ایمان اسلام کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری کتاب حیات المسلمین ہے، اس میں بھی بڑی جامعیت ہے، اس کے اندر پورا دین آ گیا ہے کہ مسلمان کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، معاملات ایسے ہونے چاہیے، اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ کم از کم یہ دو چھوٹی کتابیں ہیں جو آپ کو یہاں بغیر قیمت کے مل جائیں گی۔ یہ حضرت نے بات کیسی عجیب فرما دی، یہ دو چھوٹی سی کتابیں ہیں، پورا دین اس میں آ گیا ہے، یہاں سے آپ کو بغیر قیمت کے مل جائیں گی۔ یہ چاہیے. اس لیے یہ زمانہ عجیب آ گیا ہے، اعتراض عام ہو گیا ہے. یہ کہا جائے گا یہ مولویوں نے پیسے کمانے کے لیے شائع کر دی ہیں، یہ فروخت کر کے. آج مادیت نے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے حضرت نے منگوا کے رکھ لی. اللہ کا شکر ہے دو دفعہ تو میں بھی یہاں کر چکا ہوں، منگوا کے ہم نے بھی ساتھیوں کو دی ہیں. تو یہ چھوٹی سی کتابیں ہیں، ان کو پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. جہاں کوتاہیاں ہوں توبہ استغفار کیجئے، جہاں سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھتے رہیے. بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، جھال پہ پڑھ کر مطمئن نہیں رہنا چاہیے. ایک ایک بات کا سوال ہوگا تمہارے معاملات کے بارے میں، معاشرے کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں. جب تک دین کے اجزاء صحیح نہیں ہوں گے، یاد رکھو تمہاری نماز، روزہ، حج، زکات سب بے روح بلکہ بے معنی ثابت ہوں گے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. اب جائزہ لیجئے کہ دین کے ہر شعبے میں ہم کس قدر فرائض واجبات ادا کر رہے ہیں اور کس قدر گناہوں سے بچ رہے ہیں. دین کے پانچ اجزاء ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. انہی پانچ شعبوں سے متعلق احکامات الہیہ کا نام دین ہے، جس کو ہم کو عمل کرنا ہے، جس پر ہم کو عمل کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہمیں نبی اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ دولت گراں قدر حاصل ہے کہ عالم امکان میں کسی امت کو حاصل نہیں. ابتدائی آفرینش سے بعثت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے حجت تمام نہیں کی تھی، تدریجن ایمان کی ترقی کے لیے نبی آتے رہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا تو انسانوں پر اتمام حجت فرما دیا اور اپنے کلام میں پاک میں اعلان فرما دیا، یعنی آج ہم نے تمہارے دین کو کامل و اکمل کر دیا. اپنی جتنی نعمتیں بنی نوع انسان کے ضروری تھیں سب دین اسلام کے اندر رکھ دیں. تو اسلام ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی کی تمام نعمتیں دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی باری تعالی نے جمع فرما دی ہیں. آپ نے یہاں ایمان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا، اللہ ہمیں بھی سمجھا دے. اب رمضان شریف کے برکات حاصل کرنے کا طریقہ کار سنیے. اب رمضان شریف کے برکات حاصل کرنے کا طریقہ کار سنیے. میں یہاں فضائل رمضان بیان نہیں کروں گا، وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا دوسری کتابوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. میں تو اس بات کی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے انعامات و احسانات اور رحمتیں کس قدر ہم پر نازل فرمائی ہیں. ایک عظیم الشان اللہ تعالی کا ہم پر قرآن کریم کی صورت میں ہے، ایک عظیم احسان اللہ تعالی کا ہم پر قرآن کریم کی صورت میں ہے. اس ماہ رمضان مبارک میں نازل ہوا ہے قرآن کریم. ایک اعجاز ہے جو ابدی و سرمدی ہے، جس کی مثال عالم امکان میں نہ کبھی تھی نہ قیامت تک کبھی ہوگی. دوسرا بے مثال انعام رمضان شریف کے مہینے میں شب قدر ہے. احادیث میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم احسانات کا ظہور ہوتا ہے کہ عالم امکان میں کبھی نہیں ہوا. شب قدر کے متعلق یہ بھی ہے، 15 شعبان برات کے متعلق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کا جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. شب قدر اور شب برات کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس کا جوش ہوتا ہے کہ اپنے فرما بردار بندوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن بعض گناہ اس قدر سخت ہیں کہ ان کی نحوست سے ان مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور مقصد عامہ سے محرومی رہتی ہے العیاذ باللہ. احادیث میں شب قدر کے متعلق جہاں یہ خوشخبری ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ چار شخصوں کے گناہ معاف نہیں ہوئے. چار قسمیں بیان فرماتی، چار کیٹیگریز بتا دی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور رشتہ ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس قطع تعلق کرنے والا ہو. یہ محرومی بہت ہی بڑی محرومی ہے جس کا احادیث نبوی میں ذکر ہے. اللہ ہمیں ان چاروں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شراب تو عمومی طور پر اللہ کا شکر ہے اکثریت مسلمانوں کی اس سے نفرت ہی کرتی ہے، کراہیت ہی کرتی ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، رشتہ ناتا توڑنا اور کینہ رکھنا، اللہ ہمیں ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزے کے ثمرات بجز بھوکا رہنے کا کچھ حاصل نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت سے روزہ رکھنے والے، ارشاد کن کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزہ کے ثمرات بجز بھوکا رہنے کا کچھ حاصل نہیں. اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں. رات کھڑے ہیں نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، لیکن بجز جاگنے کی مشقت کے کچھ نہ ملا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. جو شخص رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے اس کی محرومی کا اندازہ زیال کی حدیث سے ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پہ قدم رکھا اور آمین فرمایا، پھر دوسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا، پھر تیسرا قدم رکھا اور آمین فرمایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پر شاہ فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس سے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ. تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرا قدم دوسرے درجے پر رکھا تو انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر مبارک ہو درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور جنت میں داخل نہ کرائیں. میں نے کہا آمین. جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی دعائی کیا کم تھی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بد دعا بنا دی اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے آمین. سب سے پہلی حدیث میں شب قدر کی محرومی، باقی تین احادیث میں رمضان کے مہینے کی محرومیوں کا ذکر تھا. اب ذرا غور کیجئے کہ شب قدر جیسی رات جس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر، اور اس کا کچھ اندازہ نہیں کہ ہزار مہینوں سے کتنا افضل ہے. یہ شب قدر جو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوئی، پہلی امتوں میں کسی کو نصیب نہیں ملی. اب اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا تو اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ نہ کرے ایسا کوئی مومن ہو کہ جس کے دل میں رمضان مبارک میں شب قدر میں کسی اپنے عزیز و اقارب کسی دوست احباب یا کسی مسلمان سے کینہ بغض ہو، یہ بڑے خوف کی بات ہے۔ آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اگر عزیزوں سے دوستوں سے کسی سے بھی تعلقات خراب ہو چکے ہوں اور دل میں ان سے ناراضگی باعث بغض اور کینہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی نجات چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت چاہتے ہو تو یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا اور یہ جبر کرنا ہوگا کہ جن لوگوں سے تعلقات میں غصہ بغض ہے ان سے معافی مانگ لی جائے یا ان کو معاف کر دیا جائے۔ اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اور وہ کسی سے ناراض ہیں تو چاہیے جس طرح ممکن ہو والدین کو راضی اور خوش کرے، ورنہ اس کا وبال دنیا آخرت میں ضرور ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے تعلقات کی صفائی کے لیے ایک ترکیب بزرگوں نے بتلائی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سنیے۔ اعلیٰ و اولا تو یہی ہے کہ بالمشافا معافی اور تلافی کر لی جائے۔ اگر بالمشافا معافی کی ہمت نہیں پاتے تو دل کو سمجھائیے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، مجھے بھی اس کی معافی مغفرت رحمت کی ضرورت ہے، میں اپنے بھائی کو معاف کر دوں یا اس سے معافی مانگ لوں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی معاف کر دیں گے۔ اگر یہ روبرو زبانی نہیں کر سکتے تو تحریراً یوں لکھ دو۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ جا کے خود معافی مانگ لی جائے۔ اگر اس کی جرت نہیں ہو رہی تو پھر تحریر لکھ دو کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخششیں عام ہے لیکن چند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مقصد میں قید لگا دی ہے۔ بھائی ہمارے اور تمہارے تعلقات میں جو ناگواریاں ہیں جن کا ہم کو بھی قلق ہے اور تم کو بھی قلق ہوگا، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے لیے تم ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں اور آپ کے دل میں میری طرف سے ناگواری ہو تو للہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ بھائی یہ تو کر سکتے ہیں، یہ مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا اور معاملہ صاف کرنا ہوگا، ورنہ شب قدر کی شایان شان قدر نہ ہوگی۔ رمضان مبارک کے فضائل رہ جائیں گے اور تمام برکات سے محرومی ہو جائے گی، اس لیے کچھ بھی ہو دل کو صاف اور معاملے کو حل کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تم نے اپنی طرف سے کام کر لیا، اس شخص نے معاف نہیں کیا تو انشاءاللہ تم بری ذمہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب فریق ثانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اب اس کو بھی توفیق ہوگی تو بری ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی تم سے معافی مانگتا ہے اور تم معاف نہ کرو تو وہ تو بری ذمہ ہو گیا اور تم سے مواخذہ ہو گیا کہ تم نے کیوں معاف نہیں کیا۔ اس معاملہ کو ضرور صاف کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اس وقت ہمارے عوام کی یہ حالت ہے، دوسرے مذہب کی طرح ہم نے بھی اپنے اسلام کو رسمی مذہب سمجھ لیا، اسی بنا پر اپنے فہم کے مطابق رمضان مبارک کا بچہ سمجھ لیا، دن میں روزہ رکھ لیا، رات کو تراویح میں قرآن شریف سن لیا اور صبح سادہ سے پہلے سحری کھا لی۔ تو بھائی رمضان کا معاملہ یہیں تک نہیں ہے، رمضان شریف کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت رمضان کا احترام عملاً ضروری ہے کہ رمضان شریف کے برکات حاصل ہوں، مگر ہمارا یہ حال ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ شرعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی رہتی ہے، گناہ کبیرہ و صغیرہ بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں، آنکھ بھی بہکتی رہتی ہے، زبان بھی بہکتی ہے اور غیبت بھی ہوتی رہتی ہے، دل بھی بہکتا ہے، ناپاک گندے خیالات بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور فضول و لغو افعال بھی میں بھی وقت صرف ہوتا رہتا ہے۔ ایسے روزے کو حدیث میں فاقہ کہا گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایسا روزہ بھی کس کام کا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہوتی رہے اور اس کا احساس بھی نہ ہو. ایسی صورت میں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے, روزہ تو پاکی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک آنکھیں, زبان, دل اور اعضاء جوارے سب پاک نہیں ہوں گے تمہارا روزہ بے جان بے روح ہوگا. اور روزے پر اللہ تعالیٰ جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے وہ روزہ دار کے لیے جو اجر عظیم رکھا ہے اس سے محرومی رہتی ہے. اور ہم خوش فہمی مبتلا ہیں کہ ہم روزہ رکھ لیے, کس دل سے توقع کرتے ہو کہ ایسی حالت میں تم پر رمضان شریف کے انوار, برکات, تجلیات کا ظہور ہوگا. اللہ تعالیٰ کے معود انعامات احسانات تم کو کیسے حاصل ہوں گے, بلکہ رمضان کی حق تلفی سے اجر و ثواب کی وجہ اندیشہ ہے کہ الٹا مواخذہ نہ ہونے لگے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے عظمت کی یہ بے قدری کی گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارا ایمان اور اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو ان کی محبت عظمت کا کیا حق ادا کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے دل میں کتنا ذوق و شوق رکھتے, اپنی وضاقت, لباس, پوشاک, رہن سہن میں سنت کا اتباع کرتے ہو. اسلامی تہذیب و معاشرہ اور شعور و شاعر اسلام کا کتنا پاس و لحاظ ہے. مگر افسوس, ہم نے تو کفار, مشرکین, فساق و فجار, یہود و نصارہ, مبغوزین کی اور ضالین کا معاشرہ اختیار کر رکھا ہے. ہمارے دلوں میں نفسانی, شیطانی گندگی اور ناپاکی گھسی ہوئی ہے, لیکن ہم کو نہ ان باتوں کا احساس ہے نہ ہم ان کو پورا سمجھتے. اللہ کرے ہمیں بھی اللہ پاک ان کی صحیح گناہوں کی, گندگیوں کی اللہ پہچان کرا دے, ان کی کراہیت دلوں میں اتر جائے, ان سے گھن آنے لگے. فرماتے ہیں دل کی گہرائیوں سے ان حالات پر غور کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس خاطر خواہ جواب نہیں ہے تو پھر بتاؤ اس ماہ مبارک کے ہمارے ایمان میں کیسے تقویت آئے گی, ہمارے دلوں میں کیسے عبادات کا نور آئے گا, ہماری روحانیت کیسے ترقی کرے گی, ہمارا تعلق معلق کیسے قائم رہے گا, رمضان مبارک کے برکات و ثمرات و انعامات و احسانات ہمیں کیسے نصیب ہوں گے, شب قدر کی تجلیات و انوار کا ہم پر کیسے ظہور ہوگا. ان سب باتوں پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے. اگر سال بھر کے 11 مہینے بلکہ ساری عمر بھی اب تک غفلت میں گزری, بے حیائی, بے غیرتی, بے شرمی, حکم عدولی مشاغل میں گزری, تو پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے موقع دیا ہے. یہ رمضان عطا فرما کے اس دفعہ پھر اللہ نے موقع دیا ہے, ہم ہوش میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے موقع دیا ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں. اپنے زندگی کے جو لمحات بھی حاصل ہیں اور وہ جو فرصت عمر ملی ہوئی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے گھڑیاں ابھی نصیب ہیں, مولا کریم کے رحم و کرم کو طلب کر لینے کا ابھی وقت موجود ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کے لیے اعلان ہو رہا ہے اور عفو اور مغفرت کا وعدہ فرما جا رہا ہے, اور بہت محبت کے ساتھ فرمان ہے, بہت محبت فرمان ہے, جس کا مفہوم ہے اے میرے وہ بندو. یہ خطاب کس سے ہے؟ نبی سے نہیں ہے, ولی سے نہیں ہے, یہ گناہگار سے ہے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو زیادتیاں کی ہیں, تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو, بال یقین اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا اعلان ہے، اس کی قدر کرو، اللہ کے لیے اب بے حسی غفلت کو دور کر لو، غیر ضروری امور اور تعلقات آج ہی سے ختم کر دو۔ یکسوئی کے ساتھ رمضان شریف کے مبارک دنوں کے استقبال کو تیار ہو جاؤ، توبہ استغفار سے قلب کی پاکی حاصل کر لو اور اللہ تعالی توفیق طلب کر لو اور تحیر عزم کر لو کہ 30 دن تک ہر طرح کی معاصی سے پرہیز کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک سے توفیق بھی طلب کر لیں اور تہیا کر لیں، عزم کر لیں کہ 30 دن ہر طرح کے معاصی سے پرہیز کریں گے، نافرمانی سے بچیں گے، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح اگر آپ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی پوری برکات ثواب آپ کو نصیب ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بغیر اس تیاری کے کچھ حاصل نہ ہو۔ اب ہم تو رمضان میں داخل ہو گئے، آج دوسرا دن ہے، ابھی بھی عزم کر لیں، اور امید تو ہے کہ رمضان سے پہلے عزم کر ہی لیا ہوگا، ورنہ ابھی بھی وقت ہے، عزم کر لیں کہ نافرمانیوں سے بچیں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، دل کی حفاظت کریں گے۔ اب عورتوں کے متعلق بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، عورتوں کی آزادی اور بے راہ روی کا ایسا سیلاب آ چکا ہے کہ الامان الحفیظ ہمارے اور آپ کے قابو سے باہر ہو گیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہی اس امت پر قوم پر رحم فرمائے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں تباہیاں آئی ہیں، جو جو ملک برباد ہوئے ہیں، وہ عورتوں کی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، گانا بجانا، عیش و عشرت، ناچ رنگ، اللہ و لعب کی باتوں سے برباد ہوئی، اور مسلمانوں کو بھی تباہی آئی۔ اللہ بچائے، ہمارے ملک میں بھی اب وہی انداز ہے، وہی آثار شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت اساف مارے اب تو ہو چکا۔ عورتوں کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ برقع اتارا، بالکل بے محابہ آزاد ہو گئیں، بے حیائی، بے شرمی سے پہلے سر کھلا، پھر بازو کھلے، پھر پیٹ کھلا، رنگین کپڑے پہنے ہوئے بلا تکلف مردوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں دوش بدوش ہو رہی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایسی عورتوں کو فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، تمام مخلوق اور لعنت بھیجتی ہے۔ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کی توفیق نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بڑی سنگین بات ہے، یہ تو ایسا سیلاب آ چکا ہے جس پر مرد بھی راضی ہیں عورتیں بھی۔ آج کے زمانے میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تہذیب کا تقاضا، وقت کا تقاضا کیا ہے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا سیلاب آ چکا ہے، مرد بھی راضی ہیں، عورتیں بھی مطمئن ہیں، انا للہ انا الیہ راجعون۔ اور لطف یہ ہے کہ ایسی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، ایسی عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک خلاف شرع کاموں سے توبہ نہ کریں گی، ان کی نماز روزہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی اعلان فرمایا ہے کہ روزہ دار کے لیے واجب ہے وہ تمام کبائر سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے، اللہ تعالی کے حکم عدولی سے بچے۔ جب تک یہی نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ کامل ہونا کیا مانا، اندیشہ ایمان قائم بھی رہے گا یا کہ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شرم و حیا ایمان کی علامت ہے، ایمان بہشت پہ پہنچاتا ہے، بے شرمی بدخوئی کی بات ہے، بدخوئی دوزخ لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاد ہے، الحیا من الایمان، شرم و حیا ایمان کی نشانی ہے، اگر شرم و حیا رخصت ہو تو ایمان کی کہاں خیر۔ پھر غضب یہ کہ یہ بے پردگی، بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی اور گناہ کبیر کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، کہا جاتا ہے یہ تو رائج الوقت چیز ہے۔ آج کی تہذیب معاشرہ اسی طرح ہے، کیا تمہارا ایسا کہنے قانون الہی بدل جائے گا؟ اس کا وبال بھی گھٹ بھر دے گا۔ اس کا وبال بھی گھر بھر دیکھ رہے ہو، نہ چین ہے نہ سکون نہ امن عافیت، طرح طرح کے مصائب، نئی نئی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، الامان الحفیظ، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایک وبا پھیلی ہے اسی کا نتیجہ ہے. شامت اعمال کا ایک ہماگی وبال ہے جو آج کل ساری قوم پر طاری ہے. اللہ محفوظ رکھے اپنے قہر سے، اپنے غضب سے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ احکامات الہیہ کے خلاف ورزی کرو، کبائر کا ارتکاب کرو، سمجھو کہ تہذیب حاضر ہے. آج کل تقاضا ہی ایسا ہے، ہم مجبور ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. اگر تم سمجھ لو کہ مجبوری سمجھ کر یا خوشی سے کرو، مگر اللہ کے غضب غصے سے نہیں بچ سکتے. کبائر کرنے کے بعد، عصیان اور طغیانوں کے بعد، اس پر اصرار کرنے جاری رکھنے کے بعد، اس کو ترک نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کیسے نجات اور مفوت کی امید رکھ سکتے؟ بلکہ اندیشہ ہے کہیں توبہ کی توفیق نہ سلب کر لی جائے، العیاذ باللہ. دیکھو، ہوش میں آ جاؤ، سمجھ جاؤ. رمضان شریف کے روزے آ رہے ہیں جس میں اللہ تعالی کی رحمت دھواں دار برستی ہے. توبہ کر لو، گناہوں کو ترک کر دو. رمضان المبارک جیسے برکت رحمت کے مہینے میں توبہ استغفار سب قبول ہونے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے جوش رحمت کو دیکھو، سماتے ہیں مہینہ میرا ہے، اس کا اجر میں دوں گا. صاحب ایمان کے لیے سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما دیا ہے، مہ رمضان کو اپنے ساتھ کیوں مخصوص کیا ہے کہ میرا مہینہ ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مبارک گھڑیاں غنیمت ہیں، گنتی کے دن ہے، گزر جائیں گے، جلدی سے گزر جائیں گے. کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر شروع ہو گیا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک سے مانگے پوری انسانیت پر ترس کھائیں. اس کا پوری انسانیت پکڑ کے اندر ہے، کم ہم نہیں ہیں. ہمارا ہر حرم شریف بند ہو گیا، مسجد نبوی بند پڑی ہوئی ہے. یہ کتنی بھی نوسط پڑی گناہوں کی، ہماری سب کی. اللہ رحم فرمائے. یہ بے حیائی فحاشی جو عام ہوئی ہے، عرب میں بھی اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں. اللہ نے مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. دل کی گہرائی سے توبہ کریں، پوری امت کی طرف توبہ کریں. میں تو عزم کروں نا، میں تو اپنے آپ کو بچاؤں نا، میں اپنے گھر والوں کو بچاؤں، جو میرے بس میں وہ تو میں کروں نا. تو مانگے اللہ سے، مبارک گھڑیوں کی قدر کریں، روزانہ صبح کے وقت عزم کریں کہ جہاں اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میں ان حلال چیزوں کو جو عام دن میں حلال ہیں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، تو میں ان چیزوں کو بھی چھوڑنے کا اللہ سے وعدہ کروں اور اللہ سے عزم کروں اور اللہ سے اس کی بھی صلاحیت مانگوں کہ سارا سال ان کو بھی چھوڑ دوں. نفس کو قابو کرنا آ جاتا ہے اس مہینے میں، اور کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے کر رہے ہیں. گیا گزرا روزے دار بھی ہے، بیماری کے اندر بھی، زوف کے اندر بھی کھانے پینے سے بچتا ہے. کتنا زور دیا جائے بچتا ہے، صلاحیت ہے. اگر یہ اس سے بچ سکتا ہے تو حرام کاموں سے بچنا کیا مشکل ہے. اللہ سے مانگے اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ ہمیں وہ صلاحیت اتنی مضبوط دے دے، آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، آزاد جوارے کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیں. اللہ کی رحمت عامہ بارش کی طرح برس رہی ہے، مغفرت عامہ بارش کی طرح برس رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں. اسی صلاحیت کے لیے اب ہم اللہ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. اس سے بھی دل کی صلاحیت بڑھے گی، اس مبارک مہینے میں اور بڑھے گی. ہیں تو اس کی تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی، اس سے انشاءاللہ دل میں شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، قوت آئے گی، ہمت آئے گی ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی، ہر اطاعت کو کرنے کی۔ اللہ سے مانگے، اللہ نے ہمیں جو موقع عطا فرما دیا ہے، یہ مبارک مہینہ عطا فرما دیا ہے رمضان، گلاؤں کو جھلسا دینے والا۔ ہم رمضان رمضان کہتے ہیں، رمضان یہ اس کا معنی ہی ہے، گناہوں کو کیا جھلسا دینے والا ہے۔ لیکن اس مبارک مہینے کی ہم قدر کر لیں، دیکھیں اللہ کی رحمت عامہ متوجہ ہے، نوافل کو فرائض کا درجہ، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، اس مہینے میں عادت ڈالیں، تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ التسبیح، جس کی جتنی ہمت ہے کوشش کر لیں، قرآن کی تلاوت بڑھائیں اس مبارک مہینے میں، خصوصیت کے ساتھ جائے، اور اپنے اس کے ساتھ ساتھ عزم کریں، ہمت کریں، اپنے نگاہوں پر قابو پائیں، اپنے کانوں پر قابو پائیں، غلط بات نہ دیکھ نہ سنیں، زبان سے غلط بات نہ کہیں، غیبت سے بچیں۔ انشاءاللہ اگر اس کے کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ان گھڑیوں کے اندر، دل کے اندر جب وہ صلاحیت آ جائے گی، تو یہ دل اس مبارک مہینے کی ساری برکات اور تجلیات کو وصول کرے گا، جو پھر پوری زندگی انشاءاللہ ہمارے کام آئے گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر خفی کی مشق کر لیتے ہیں، جو ہمارا معمول ہے، دل میں تصور سے لفظ اللہ لکھتے ہوئے، لکھا ہوا تصور کرتے ہوئے، دل کی زبان سے یعنی اپنے ارادے سے تکرار کریں، اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں، اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونبل قلوبنا بنور معرفتك اليقين، اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا، وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وإليك الولاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.